آثار نسبت مع اللہ، ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، آثار نسبت مع اللہ۔ خورشید عطا ہوتا نظر آتا ہے مجھ جو، خورشید عطا ہوتا نظر آتا ہے مجھ جو، مفقود ہوا جاتا ہے انجم کا تحسر۔
تحسر معنی مسرت، مفقود معنی ناپید ہونا۔
خورشید عطا ہوتا نظر آتا ہے مجھ جو، خورشید عطا ہوتا نظر آتا ہے مجھ جو، مفقود ہوا جاتا ہے انجم کا تحسر۔ تصور بھی نہیں ہے، ظلمت ہے کہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے، خورشید بدانت واجب ہے تصور، خورشید بدانت واجب ہے تصور۔
آتا ہوتا نظر آتا ہے مجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ دل میں گھر کرنے والے ہیں، آثار ہیں کہ اللہ دل میں آنے والے ہیں۔ جب جس کے دل میں یہ آثار پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر جگہ ہر چپا چپا روشن اور منور ہو جاتا ہے، تاریکی کا وجود نہیں رہتا، اور ستارے کل عدم ہو جاتے ہیں، مثل غائب کے غیر موجود ہو جاتے ہیں۔ ستارے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، ان کا کہیں نام و نشان باقی نہیں رہتا جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ لہذا جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خورشید آفتاب قرب طلوع ہونے والا ہوتا ہے، تمام دنیا کی رنگینیاں اور حسین شکلیں سب جو ہے وہ غائب بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کی حسرت بھی جاتی رہتی ہے، حسرت بھی نہیں رہتی، کیونکہ خدا تعالیٰ کے قرب کی دولت بے مثال ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اور ظلمت ہے کہاں اندھیرا، سب غائب ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندھیرے، غیر اللہ کے اندھیرے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اور خورشید بدامن معنی جو دامن میں خورشید، یعنی سورج طلوع ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کا دل میں آ جانا، اس پر تشکر واجب ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ایک انعام ہوتا ہے۔ صوفی یا سالک کی مجاہدات اور عبادات اس میں کوئی معنی نہیں رکھتے، محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو وہ چاہے اپنا بنا لیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ عبادات اور گناہوں سے بچنے کے مجاہدے سے ان کو رحم آ جاتا ہے اور اپنا فضل فرما دیتے ہیں، لیکن کام ان کے فضل سے بنتا ہے، ہمارے مجاہدات سے نہیں بنتا۔
خورشید عطا ہوتا نظر آتا ہے مجھ جو، مفقود ہوا جاتا ہے انجم کا تحسر، ظلمت ہے کہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے، خورشید بدامات ہے واجب ہے تشکر، خورشید بدامات ہے واجب ہے تشکر۔ اس میں قدر غیب سے کیا جام ملا ہے، اس میں قدر غیب سے کیا جام ملا ہے، دور مجھ سے دوست دنیا تو تعالیٰ کو ایمان بالغیب منظور ہے، ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانا، اور اس کی ساری قیمت اسی کی ہے، اس کی اتنی بڑی قیمت ہے، اتنی بڑی قیمت ہے کہ اگر جنت اور جہنم کو دیکھ کر کوئی ایمان لاتا تو اس کی کوئی قیمت نہ تھی، وہ تو چیز سامنے تھی. ایمان بالغیب جو ہے نا، یہ ہے اصل قیمتی چیز، بغیر دیکھے اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اور اسی کا انعام جنت ہے. اور جو لوگ عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، اذکار، تلاوت، اس کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں. یہ شیطان کی چال بازی ہے کہ وہ مومن کو مایوس رکھتا ہے اور اس کو ہر وقت یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری عبادت کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ تم نماز پڑھتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تلاوت کرتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو اخلاص مطلوب ہے اور جو کیفیت مطلوب ہے وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. نماز میں نیت باندھتے ہی تمہارے خیالات ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس بوٹھک بیٹھک کا کیا فائدہ، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. یہ حضرات جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست خدا تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں. ان کی باتیں بڑی بڑی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں جو ذلت کے سمندر میں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پہ مومن کو پہنچا دیتی ہیں. فرمایا کہ کل قیامت کے دن اسی اٹھک بیٹھک کا تم کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کام کی تھی، کتنی بڑی قیمتی. محض اٹھک بیٹھک ہی، ہماری نیت نہ ہو کہ ہم اٹھک بیٹھک کریں، نعوذ باللہ. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی صحت کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، صحت، نماز پڑھنے سے جسم فٹ رہتا ہے، صبح اٹھنے سے صحت ہوتی ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. اللہ تعالی ایسی عبادت سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسی نیتوں سے، ایسے خیالات سے. نماز تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھیں، یہ اور بات ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی، صحت بھی مل جائے گی، برکت بھی مل جائے گی، لیکن نماز، تلاوت، کوئی بھی عبادت ہو، نیت ہماری اللہ کو راضی کرنے کی ہو، بس پھر انشاءاللہ تعالی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. اور خوب شکر ادا کرنا چاہیے، ہر ہر سجدے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہر قیام پہ، ہر رکوع پہ، ہر سجدے پہ اللہ تعالی کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اگر آپ یہ بھی توفیق نہ دیتے، معلوم نہیں ہم کہیں بدکاری کے اڈے پہ ہوتے، کہیں ڈانس پارٹی میں ڈانس کر رہے ہوتے، کہیں گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، گانے بجانے سن رہے ہوتے اور گناہوں میں لت پت پڑے رہتے، کہیں شراب خانے کھلے ہیں، کہیں نشے کے اڈے کھلے ہیں، کہیں کیا ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے. اے اللہ آپ کی کتنی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں
بہت بڑی سعادت سے نوازا کہ آپ کے دربار میں ہم قیام کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے، کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی۔ تو یہ بہت بڑی مہربانی ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ خدا تعالی ہمیں نماز کی توفیق دیتے ہیں، اپنی درگاہ میں سر رکھنے کی توفیق دیتے ہیں، آہ فغاں کی توفیق دیتے ہیں، آنسو بہانے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں، حسرت دیتے ہیں کہ کاش ہم اللہ والے ہوتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے۔ ارے اللہ کی محبت کی حسرت بھی بڑی دولت ہے، بڑی دولت۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شراب خوری کی حسرت تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ڈانس کرنے کی حسرت تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے چوری چکاری ڈاکے مارنے کی حسرت تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بدکاری کی تو ہماری حسرت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ دل سے تو ہم نہیں چاہتے، اگرچہ ہم گر پڑتے ہیں لیکن دل سے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم حسینوں کو تاک جھانک کریں اور گندگیاں کریں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، خدا تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ جو اپنے دل میں یہ حسرت لیے ہوئے ہے کہ کاش ہم بھی اللہ والے بن جاتے، کاش ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہو جاتے، اور یہ حسرت لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حسرت بھی اس کی کام کی بن جائے گی ایک دن، جب دل سے ہم جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، ضرور کرم فرمائیں گے۔ مرنے سے پہلے 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 اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنا بنا کر اٹھائیں گے۔ اور شرط یہ کہ ہم کوشش کرتے رہیں، مجاہدہ کرتے رہیں، جیسے تیسے کرتے رہیں۔ فرمایا کہ کس طرح بھی کرتے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، پھر چل دیں، مایوس نہ ہو، پڑے نہ رہیں، بس صحیح اور کوشش کرتے رہیں۔ جیسے جو ہے ایک قید میں کوئی پرندہ ہوتا ہے، پھڑ پھڑاتا رہتا ہے، پھڑ پھڑاتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آنکھوں دید واقع ہوا، چشم دید، کہ ہمارے گھر میں بھائی صاحب نے ایک طوطا پالا ہوا تھا پنجرے کے اندر، تو وہ اس کو جا گیلری میں رکھا ہوا تھا، تو وہ باتیں بھی کرتا تھا، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ رات کے وقت جو ہے اچانک بڑے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی۔ جب پھڑ پھڑانے کی آواز آئی تو ہم دوڑے، ہم نے دیکھا کہ وہ طوطا جو ہے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، بالکل بے سدھ، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سانس بھی اس کو نہیں آ رہی۔ تو ہم نے گھبرا کے وہ کھولا پنجرا اور اس کو باہر نکالا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مر چکا ہے۔ اب جب باہر نکالا، ظاہر ہے اتنے عرصے سے پلا ہوا تھا اور ہمیں بڑا دکھ تھا، باہر نکالا، ابھی ہم اس کو دیکھ ہی رہے تھے، اچانک پھڑ پھڑا کے یہ جا وہ جا سامنے چھت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا طوطا چشمی، اسی لیے کہتے ہیں طوطا کبھی وفادار نہیں رہتا مالک کا، عادت ہے، اللہ نے بنائی ہے، مختلف پرندوں کے مختلف جو ہے طبیعتیں ہیں، مزاج ہیں۔ تو کوئی جانور ایسا ہے کہ پال لو ایک مرتبہ تو وہ در کبھی چھوڑتا ہی نہیں، مر جاتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا در۔ بلی ہے، کتا ہے اور کبوتر ہے، یہ اگر پال لو تو پل جاتے ہیں آرام سے، اور کسی جانور کی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا، تو وہ اڑ گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، کس بات پہ یہ واقعہ یاد ہے، وہی بھول گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھڑ پھڑائے جاؤ، کوشش کرتے رہو، ایک دن آزادی مل جائے گی۔ کس چیز سے آزادی؟ شریعت اور سنت سے آزادی نہیں، دنیا کی قید سے آزادی، دنیا کی یہ فضول پابندیاں اور مخلوق کا خوف، اس سب سے آزاد ہو جائے گا۔ ہاں، اپنے کو فنا کرنا، حضرت نے قصہ بھی بیان فرمایا تھا، مولانا رومی کی حکایت، اور وہ یہ تھی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تاجر تھا، اس نے ایک بہت خوبصورت آواز والا پرندہ پالا ہوا تھا، تو اور بھی اس کے پاس بہت کچھ چیزیں تھیں، باغ تھا اور بہت اس کے پالی ہوئی تھی اپنے ذوق و شوق کی چیزیں۔ تو تاجر تھا بڑا، جب وہ ہندوستان جانے لگا تو اس نے سب سے پوچھا اپنے نوکروں چاکروں سے کہ بھائی تمہارے لیے کیا لاؤں، سب نے اپنی اپنی فرمائش کی۔ تو جب اس پرندے سے پوچھا، وہ بھی باتیں کرتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے لیے کیا لاؤں، اس نے کہا کہ بس میرا ایک پیغام وہاں جا کے میری ہم وطن چڑیوں سے کہہ دینا، اور وہ یہ ہے کہ تم تو آزاد ہو باغ میں، اور جہاں چاہو گھومتی پھرتی ہو، اور جو چاہو چگتی ہو۔ وہ اس مضمون پہ ڈاکٹر اقبال کی بھی ایک نظم ہے،
بچپن میں ہماری والدہ ہمیں سناتی تھیں بال جبریل، ڈاکٹر اقبال کی کتاب ہے بال جبریل اور بانگ درا، دو کتابیں ہمارے والد صاحب لائے ہوئے تھے، تو اس میں سے وہ نظم سناتی تھیں، اور وہ اسی طرح سے یہ طوطا جو ہے فریاد کرتا ہے کہ میں قفس میں قید ہوں، اور میں بچہ تھا، میں جب سنتا تھا والدہ سے فرمائش کر کے ضرور سنتا تھا، سننا بھی ضرور ہے اور رونا بھی ضرور ہے، کہ اس کو سن کے رونا آ جاتا تھا. تو غرض یہ کہ وہ اس میں کہا کہ میری ہموطن چڑیوں سے جا کر کہہ دینا کہ میں تو یہاں قید ہوں اور تم لوگ آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جاتے ہو، جو چاہو چپتے ہو، اور میں یہاں تمہاری ہموطن جو ہے یہاں قید ہے. میں کہا ٹھیک ہے، تمہارا پیغام میں پہنچا دوں گا. جب ہندوستان پہنچا، کام وام سے فارغ ہوا، تو تحفے لینے لگا لوگوں کے، تو اس کو یاد آ گیا کہ میرے پرندے نے یہ فرمائش کی تھی، تو چلا گیا وہاں باغ میں جنگل میں، اور جہاں کے اس کا پیغام جو ہے وہ سنا دیا. جب پیغام سنایا تو وہ چڑیا ان میں سے ایک جو تھی، وہ اسی طرح جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ طوطا گر کے مری ہوئی شکل میں ہوگا نیچے گر گئی، اور وہ بالکل بے حس و حرکت ہو گئی، بے سود ہو گئی. تو تاجر کو بہت افسوس ہوا کہ میرے اس پیغام سے اس چڑیا کو بہت صدمہ ہوا، اور یہ بیچاری مر گئی. بہت اداس ہو کے واپس آیا. جب وطن واپس آیا تو سب کو تحفے تحائف اس کے دیے فرمائش کے مطابق، اور اس پرندے کے پاس جب گیا تو اس نے پوچھا کہ تم نے میرا پیغام کہا تھا؟ انہوں نے کہا پیغام کہا تھا، اور بہت افسوس ہوا مجھے کہ تمہارا پیغام سن کر جو ہے ایک چڑیا کا اس طرح انتقال ہو گیا، وہ تو مر گئی. تو بس یہ سننا تھا کہ وہ اس کا وہ پرندہ بھی اسی وقت جو ہے وہ گر گیا نیچے اور بے سود ہو گیا بالکل. تو تاجر کو بہت ہی افسوس ہوا، ایک صدمہ وہاں ہوا، ایک صدمہ یہ کہ اس کا پرانا پرندہ، پالتو پرندہ اور اتنی دل لگی والا پرندہ اس کا وہ جاتا رہا، جس سے وہ اپنا دل بہلایا کرتا تھا. غرض چاروں ناچار اس نے پنجرا کھولا اور اس پرندے کو باہر نکالا بہت ہی صدمے کے ساتھ، اور جیسے ہی باہر نکالا اسی طرح پھڑپڑا کے وہ اڑ گیا. تو کہا جا کے ٹہنی پہ بیٹھ گیا. وہ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جو تم پیغام میرے لائے تھے تو ان چڑیوں نے مجھے پیغام یہی دیا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو فنا کر دو گے تو آزادی مل جائے گی، لہٰذا میں نے اس پیغام کو سمجھ لیا. اور وہ اس طرح سے اس نے نقل کی کہ فنا ہو گیا، اور جیسے ہی تاجر نے نکالا وہ آزاد ہو گیا. تو اسی طرح شریعت اور سنت کے راستے میں فنا ہو جائے، اپنی انا کو فنا کر دے، اللہ کا جو حکم آ جائے اور شریعت کا جو حکم آ جائے اس میں اپنے آپ کو فنا کر دے. تو اس تمام مصیبتوں سے اور غموں سے، پریشانیوں سے، جیسے حضرت نے فرمایا ابھی آخری شعر میں کہ دور ہے دنیا دل سے میرے، دور ہے دنیا تفکر، کہ میرے دل سے سب دور ہو گیا، اس میں قدر غیب سے کیا جام ملا ہے، کہ دور ہے میرے دل سے دنیا تفکر. تو یہ آزادی کا، اگر آزادی چاہیے دنیا کی قید و بند سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے، آلام سے، اور مخلوق کے خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کسی اللہ والے کی صحبت میں فنا ہو جائے، اپنی انا کو فنا کر دے، اپنی رائے کو فنا کر دے، مٹی ہو جائے مثل مٹی کے. فرمایا کہ گدا جب نمک کی کان میں اگر گر جائے تو وہ جب تک سانس لیتا رہتا ہے گدا رہتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے، سانس لینا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نمک بن جاتا ہے اس میں پڑے پڑے. اب اسی کو جو ہے نمک کی کان میں گر گیا اور نمک بن گیا، اب اس سے دنیا بھر کو فائدہ ہو رہا ہے، نمک کھا رہے ہیں لوگ. ایک مثال ہے یہ. تو اپنی انا کو جب تک فنا نہیں کرے گا، یہ دنیا کی قید و بند سے، مصائب سے، آلام سے نجات نہیں ملے گی. غرض بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور ہماری بڑی سعادت، بڑی مہربانیاں ہیں اللہ کی، بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں ہم اپنا سر رکھتے ہیں، انہی کو ہم یاد کرتے ہیں، انہی سے ہم امید لگاتے ہیں، اور گناہوں سے جو ہم بچتے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس یہ بھی بڑی نعمت ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ عبادات، کثرت عبادت کا اور تقویٰ کا ذکر کیا گیا، ورع کا ذکر کیا گیا، دونوں چیزوں کا، کہ ایک شخص ہے جو کثرت عبادت کرتا ہے، نوافل خوب پڑھتا ہے، اور تہجد گزاری بھی اور ذکر بھی خوب کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کثرت نوافل تو نہیں ہے اس کے پاس کثرت اذکار نہیں لیکن انتہائی پرہیزگار ہے, شبہ گناہ سے بھی بچتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت عبادت کو تقویٰ اور ورا کے مقابلے میں نہ لاؤ. تقویٰ اور ورا بڑی بلند چیز ہے, گناہ سے بچنا بڑی بلند عبادت ہے. اسی لیے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ گناہوں سے بچ جاؤ حرام سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ. تو گناہ چھوڑ کر بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے, بہت بڑی نعمت ہے, یہ معمولی نعمت نہیں ہے. مایوسی ہرگز نہیں ہے اللہ کے راستے میں, یہ بڑی دولت ہے, اس پر خوب شکر کی ضرورت ہے. مجھے حضرت والا رحمہ اللہ کا ایک مضمون یاد آیا, ہمارے حضرت کی عجیب بات تھی. حضرت کے تو جو بیانات ہیں وہ مضامین ہیں, وہ کوئی مضمون اس طرح کا نہیں جیسے میں خوش طریقے سے بیان کر رہا ہوں. ہر وقت حضرت والا رحمہ اللہ کی چشم مبارک سے آنسو جاری رہتے تھے, بڑے درد دل اور آہ و فغاں سے حضرت والا یہ مضامین بیان کیا کرتے تھے. خدا تعالی ہمیں بھی وہ کیفیت نصیب فرما دے. تو فرمایا کہ دیکھو ماں کے چار پانچ بچے ہیں ایک عورت کے, اور ایک بچہ ان میں بیمار ہے, اور چار بچے تو کھا رہے ہیں قورمہ بریانی شاہنی کباب اور سب چیزیں مرغن غذائیں کھا رہے ہیں. ایک بچے کو بیچارے کو دست کی بیماری لگ گئی اور حکیم نے طبیب نے منع کر دیا کہ اس کو یہ چیزیں, کوئی بھی مرغن غذا مسالے والی غذا کڑا گوشت وغیرہ نہیں کھانا ہے. اب وہ حسرت سے دیکھ کے آنسو بہا رہا ہے, حسرت سے دیکھ کے کہ اور اما کر رہا ہے کہ اما مجھے بھی یہ دے دو میں بھی کھاؤں گا, لیکن ماں اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے, ماں اس کو پیار کرتی ہے کہ میرے دلارے میرے پیارے تم جب ٹھیک ہو جاؤ گے میں اس سے زیادہ تم کو یہ کھلاؤں گی. تو اب دنیا کے اندر چاروں طرف رنگین فلمیں ہیں, کارٹون ہیں, اور برتھ ڈے پارٹیاں ہیں, ویلنٹائن ڈے ہے, کرسمس ڈے ہے, فلاں 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 وہ بھی یہ کر رہا ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے. ارے ہم کہاں جا رہے ہیں, ارے ہم کیوں نہیں کرتے, ہم تو دنیا سے کٹ جائیں گے, ہم تو بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ, مر جائیں گے اگر یہ سب نہیں کریں گے, کیا ہوگا ہمارا, ہمارے مزوں کا کیا ہوگا. ہاں یہ سب شیطانی خیالات ہیں, وہ کچھ کر رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے وہ کچھ کر رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول کا راستہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھلایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, اور تعلیمات کیا ہیں اسلام کی. جو راستہ بھلائی کی طرف جاتا ہے کامیابی کی طرف جاتا ہے, ارے عقل سے سوچو کہ وہ راستہ اختیار کریں یا جہنم کی طرف جو راستہ جاتا ہے شیطان اور نفس جہاں لے جا رہا ہے وہ راستہ ہمارے لیے اچھا ہے, عقل سے سوچ لو عقل سے فیصلہ کر دو. تو فرمایا کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو چشم نم سے دیکھتی ہے آغوش رحمت میں لیتی ہے, جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو بڑا پیار ملتا ہے, بڑا قرب ملتا ہے, بڑی محبت ملتی ہے. اللہ اکبر, پوچھنا کیا اس شخص کا جو اللہ کی خاطر اپنے دل کو توڑتا ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. یہ تو ایک مثال ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت تو بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ جو محبت فرماتے ہیں تو پھر اس کا تو کہنا ہی کیا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والے, 99 درجہ زیادہ, ایک درجہ بلکہ 100 درجہ اللہ کا ہے. اگر اللہ نے ایک درجہ رحمت کا دنیا پر نازل فرمایا ہے کائنات پہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک درجہ کم ہو گیا. یہ ریشیو بتانے کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بتانے کے لیے ہے کہ اتنی زیادہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ جو بندہ اللہ کی خاطر اپنے دل کو توڑتا ہے, تقاضا ہے نگاہ خراب کرنے کا لیکن نہیں کرتا ہے, گندگیوں میں نہیں پڑتا ہے, موبائلوں کیبلوں کی طرف اس کا ہاتھ بھی نہیں بڑھتا ہے کہ نہ بابا نہ, یہ تو جہنم کا راستہ ہے, یہ اس کو ہرگز اختیار نہیں کرنا ہے, دل توڑ دینا ہے, جان دے دینا ہے, لیکن اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اس دل کا پوچھنا کیا, اس کی رحمت کا, اس کی رحمت کی برسات کا پوچھنا کیا, اس کے نور کا پوچھنا کیا, اس کے قرب الہی کا پوچھنا کیا. اللہ اکبر. لہذا عبادات مثبتہ ہو یا عبادات منفیہ, یعنی جن عبادات کی ہمیں توفیق کرنے کی ہو جاتی ہے اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اور سنت کے مطابق, اس پر ہم پر خوب شکر واجب ہیں. اور اس میں ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اور اضافہ کریں گے. تو یہ ترقی کی بشارت ہے کہ ایمان پر، عبادات پر، گناہ سے بچنے پر جتنا ہم شکر کریں گے خدا تعالیٰ کے راستے میں اتنی ہی ترقی ہمیں نصیب ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن وہ خود ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر ہم کو اپنے آغوش رحمت میں چمٹا لیں گے انشاءاللہ تعالی. لہذا عبادات مثبت ہوں یا منفیہ ہوں، دونوں کو اختیار بھی کرنا ہے، جان بھی دینی ہے اللہ پر، اور جان فدا کرنے کا پکا ارادہ بھی کرنا ہے، اور اللہ کو ناراض نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرنا ہے، اور گر گئے تو مایوس نہ ہونا ہے، توبہ استغفار سے اپنی بگڑی کو پھر بنا لینا ہے. ہمارے حضرت موجودہ حضرت شیخ الحدیث شیخ العلامہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم اس کو فرماتے رونا دھونا، رونا دھونا، رونا دھونا تو ایک محاورہ ہے، کیا رونا دھونا لگا رکھا ہے. انسان کیا اگر رو دھو تو ناراض ہو جاتا ہے، زیادہ رو تو. ہم نے ہمارے ایک پڑوس میں، دکان کے پڑوس میں ایک صاحب تھے، وہ ذرا تھوڑے زوراور قسم کے تھے اور کافی بیچارے ستاتے تھے ہم کو. ایک دن ہم نے ان کے تھوڑی کے نیچے ایسے ہاتھ، جیسے عاجزی کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی کے نیچے ہاتھ دیا کہ بھائی لڑائی نہ کیا کرو، ہم کو بتا دو جو تکلیف ہے ہم خود اس کو کر دیں گے، اور ایسے نہیں ایسے کر لیا کرو تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے تمہارے ان معاملات سے. تو وہ اسی بات پہ ناراض ہو گئے کہ تم نے تھوڑی میں ہاتھ کیوں دیا، اب بتائیے، ہم تو ان سے عاجزی کر رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کے مزاجی لڑائی جھگڑا اور روایتیں ان کی جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے ہی سے مزین ہوتی ہیں، تو انہوں نے ان کو جو ہے یہ عاجزی راست نہیں آئی، تحمل نہیں ہوا، اسی پہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہماری تھوڑی میں کیوں ہاتھ دیا. اب بتائیے کیا کر سکتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے رونا اور گڑگڑانا مسلسل ترقی کا باعث ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جو دعا نہیں کرتا اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، ملم یس علی اللہ یغضب علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں. تو اپنی ترقی کو ہم اللہ سے مانگتے بھی رہیں، اور گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق اور طاعت کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیں، اور گر پڑیں تو توبہ استغفار سے اپنی ترقی خود ہی کرتے رہیں. استغفار توبہ سے ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ، یہاں تک کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خوب شکر کی توفیق دیں، اور خوب صبر گناہوں پر صبر کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو کی بے حساب مغفرت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، دخول اولین جنت میں اپنے بزرگوں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. یہ نیا باب شروع رہا ہے، باب تغیر الناس، اور کتاب الرقاق ہے، یعنی لوگوں کی حالتوں میں تغیر اور تبدل کا بیان. فصل اول. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مانند ان 100 اونٹوں کے ہے جن میں سے تو ایک ہی کو سواری کے قابل پائے گا. آدمی مانند ان 100 اونٹوں کے ہے جن میں سے تو ایک ہی کو سواری کے قابل پائے گا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ آدمیوں کی تعداد مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کام کے کتنے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو کام کا ہو بہتر ہے ان لاکھ آدمیوں سے جو نا اہل ہوں. 100 کی تعداد سے کثرت مراد ہے، یعنی تحدید حد مراد نہیں ہے بلکہ تکثیر مراد ہے. بس عالم باعمل مخلص کا وجود امت کے لیے کیمیا ہے، اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ یہ زمانہ قحط و رجال کا ہے. زمانہ نزول وحی کے وقت جب حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
یعنی بہت تھوڑے شکر گزار بندے ہیں، تو اب کیا حال ہوگا؟ اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وضو کی سنتیں، وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا. نمبر ایک، وضو کی نیت کرنا، مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا. بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح سے آئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایات میں اس طرح بھی ہے، بسم اللہ والحمد للہ. اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، جب ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہوں درمیان آ جائے وضو کا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ترجمہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور میرے گھر کو وسیع کر دیں اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. یہ دعائیں جتنی بھی ہیں، یہ اگر ایسی ٹوائلٹ میں وضو کر رہے ہوں جس میں قریب ہی جو ہے وہ بیت الخلاء بنا ہوا ہو، تو وہاں دعائیں دل میں پڑھ لینی چاہیے، زبان سے نہیں پڑھنی چاہیے. اور اگر درمیان میں کوئی پردہ حائل کر دیں، جیسے شاور کرٹن وغیرہ لگا لیں کہ وہ کموڈ الگ ہو جائے اور وضو کی جگہ الگ ہو جائے، تو پھر زبان سے بھی پڑھنا ٹھیک رہے گا. دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چھنکنا. کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو، یعنی اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ بھی کرنا کلی میں اور ناک میں اوپر نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. ہر وضو کو 3 بار دھونا، اور کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں خیال رکھنا چاہیے کہ جب کلی کریں تو چھینٹیں پاس والوں کو نہ جائیں، اور اسی طرح ناک چھنکنے کے اندر اس کو اپنا جو بایاں ہاتھ سے ناک چھنکے اور اس کو ایک کلیا سی بنا لیں، مٹھی سی بنا لیں ناک کی، تاکہ اس کی ناک کی جو ریزش ہے وہ ادھر ادھر پھیلے نہیں، اپنے ہاتھ میں ہی رہے، اور آہستہ سے ناک صاف کریں، اس میں جو ہے زور زور کی آواز نہ نکالیں، آہستہ سے اس کو ناک صاف کریں. ناک صاف ہو جاتی ہے پانی اچھی طرح سے چڑھانے سے، کیونکہ ایسی آوازوں سے بعض اوقات طبیعت جو ہے اس کو ناگواری معلوم ہوتی ہے دوسرے کی طبیعت کو. کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو. ہر وضو کو 3 بار دھونا، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا. فائدے میں لکھا ہے کہ داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر چلو میں پانی لے دائیں ہاتھ میں اور تھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور یہ الفاظ کہے، ہاکذا امرنی ربی. ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا. اعضائے وضو کو ململ کر دھونا، پے در پے وضو کرنا اور ترتیب وار وضو کرنا، اور دانی طرف سے پہلے دھونا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے. وضو کے بعد کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو ساتھ میں اس کو بھی، ان الفاظ کو بھی شامل کریں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، یہ نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھنا ہے تو اس کو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور پھر یہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ، اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. فائدے میں لکھا ہے کہ اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول میرے اختیار میں تھی وہ میں کر چکا، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجیے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابتدائے مرض حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوا، اور بعض کے نزدیک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر، اور بعض کے نزدیک ریحانہ کے گھر، کہ یہ آپ کی کنیز تھیں، اور پیر کے دن ابتدا ہوئی، اور بعض کے نزدیک ہفتے کے دن، اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن، اور کل مدت مرض بعض نے 13 دن کہے ہیں، بعض نے 14، بعض نے 12، بعض نے 10۔ میرے نزدیک اس اختلاف میں تطبیق یہ ہے کہ مرض کی بالکل ابتدا کو بعض لوگ خفیف سمجھ کر شمار نہیں کرتے، بعض لوگ شمار کرتے ہیں۔ اب سب اقوال جمع ہو جائیں گے۔ اور مرض درد سر سے شروع ہوا اور اس میں بخار بڑھ گیا، اور آپ کو جو خیبر میں یہودیوں نے گوشت میں زہر دیا تھا وہ آپ نے تھوڑا سا تناول فرمانے کے بعد جب انکشاف ہوا چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے اس مرض میں یہ بھی فرمایا کہ اس زہر کا اثر ہمیشہ ہوتا رہا، مگر اب اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ تو اس معنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے شہادت ہوئی، چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بھی بعض سلف اس کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔